سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأولين والآخرين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ميلاد با سعادت ختمی مرتبت اور ولادت با سعادت صادق آل محمد کی مناسبت سے آپ تمام علماء محفل، عمائدین ملت، فعالان اہل ایمان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہ موقع جس نے یہ انتظام کیا ہے، ان کی خدمات جو کچھ میں نے سنا ہے اس حوالے سے کافی خوشی ہوئی. یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ کوئی ضرورت، کوئی مسئولیت، کوئی پہلو متروک نہ رہے. کسی عالم کا خوبصورت جملہ ہے: ایک کام جس کی طرف لوگوں کا توجہ ہوتا ہے سب اسی کام کو انجام دیتے ہیں، دوسرے کام جو ضروری ہوتا ہے لیکن لوگوں کا توجہ اس کی طرف نہیں ہے کوئی اس کا انجام نہیں دیتا ہے. تو خلوص ہے یا نہیں یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، یہ کام ضروری ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے. اگر انسان مخلص ہے تو اس کام کو انجام دے گا، اگر کہ دوسرا کوئی داد دینے والا، تعریف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. ایک قسم کے نیا ہے موقف کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ثقافت میں، اور ایک قسم کی خدمت خلق بھی ہے، خدمت دین بھی ہے. ابھی اربعین میں جو مواقف کم از کم نجف سے کربلا تک جو انجام دیتے ہیں، اس نے دنیا کو حیران کیا ہے. مکتب اہل بیت کی عظمت، محبت، فداکاری، جذبہ ولایت اور لشکر امام کی ہلکی سی تصویر، جب امام آئیں گے اس قسم کی محبت آپس میں ہوگی، اور پوری دنیا کو دنیا کے انوکھا ریلا، انوکھی ریلی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ 80 کلومیٹر بیمار، صحیح، سالم، کمزور، فقیر، امیر، معذور لوگ تک آتے ہیں. بچے، یہ ایک طرف تو تشیع کی اتحاد اہل بیت کے نام پر اتحاد کی علامت ہے، دوسرا تشیع کے اندر سارے طبقات کے اندر آمادگی کی علامت ہے کہ آمادہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر قربانی دینے کے لیے. اور اس ثقافت کو آگے لے جائے تو بہت ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہی پیغام جو جناب شہزادی کے اربعین کے دن تشریف لانے سے، اہل بیت کے تشریف لانے سے ایک پیغام لیا ہے، تو ان کی پوری سیرت سے، اہل بیت کی پوری سیرت سے زندگی کے ہر شعبے کے لیے پیغام دے سکتے ہیں. جو امین ہے اس پیغام کے, یعنی یہی نسل ہے, عصر غیبت میں امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے مکتب اہل بیت کے امین بن سکتے ہیں. تو پیغام ہے, قربانیاں ہیں, فداکاریاں ہیں, صرف شائستہ لوگوں تک, استعداد رکھنے والے دلوں تک, انسانیت کے اقدار سے سرشار لوگوں تک اس پیغام کو صاف ستھرے شکل میں دشمنوں کی ملاوٹ سے پاک رکھ کر, دشمنوں کے پروپگنڈے سے پاک رکھ کر پہنچائیں گے تو امید ہے کہ دنیا استقبال ایمان کے لیے تیار ہو جائے. ان میں سے ایک یہی موقف ہے, ہم نجب میں جب ہوتے تھے تو ظاہر عراق والے موقف کہتے تھے, ہر دستہ اعضاء ہر محلے میں جوان مل کر کوئی دستہ اعضاء کا انتظام کرتے تھے, اس کو موقف کہتے تھے. بعد میں اربعین کے دنوں میں ہمارے پاکستانیوں کے زبان پر بھی یہ چلنے لگا, میں تو وہاں نہیں گیا تھا اربعین کے دنوں میں, تو یہ سارے پاکستانی بھی عرب بن گئے تھے, تو پتہ چلا موقف ایک خاص ثقافت کی شکل میں پوری دنیا تشیع میں وجود میں آ رہا ہے. ایران میں اربعین, آپ جانتے ہیں ایران والے کہتے کہ اربعین سے پہلا جتنا ہو سکے واپس آ جاؤ تاکہ آنا جانے, کیونکہ تقریباً 4 ملین ایرانی جاتے ہیں, ان کے لیے بسوں کا انتظام وغیرہ کافی مسئلہ ہوتا ہے, اور وہاں کربلا میں بھی زائرین کے لیے جگہ مشکل نہ ہو جائے, تو کم از کم 3 ملین واپس آتے ہیں. اور خود ایران میں جو لوگ ہوتے ہیں بازمندگان اربعین کے نام سے, وہی اربعین کے مشی اپنے اپنے شہروں میں انجام دیتے ہیں. یہ اربعین کی ثقافت پورا عالم تشیع میں پھیلتا جا رہا ہے. بڑی کیا خوشی کی بات ہے, اگرچہ غم کے پیغام ہے لیکن ایسا غم جس میں فتح ہے, عظمت ہے, نورانیت ہے, کبریا ہے, فضیلت ہے, سیرت ہے, خوشنودی اہل بیت ہے, اہل بیت ترجمان خدا ہے, خوشنودی خدا ہے. خلاصہ یہ ہمارے برادران بھی ہے جو انجام دے رہے ہیں مختلف جگہوں پر, خصوصاً بائروڈ جانے والوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے, ان کی دستگیری کی ضرورت ہے, حالات سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے, امداد کی ضرورت ہے. خصوصاً پاکستان میں جو دہشت گرد افراد ہیں ان کی طرف سے بھی خطرات موجود ہیں, مفاد پرست, رشوت گیر افراد ہے, ان سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. خدا آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ جس طرح سے میں نے سنا ہے اس موقع میں تمام برادران ایمانی کے مختلف پارٹیوں کے باوجود سب حصہ لیتے ہیں, وحدت کی ایک مثال ہے, اتحاد کی ایک مثال ہے. علماء کا خوبصورت جملہ ہے, اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکید کی ہے اتحاد پر, توحید کے بعد اتحاد پر. اتحاد یعنی مقصد کی طرف آگے بڑھنا, اگر ایک چیز میں آپ کا مقصد ایک ہے اسی میں آگے بڑھنا, کسی اور چیز میں آپ کا اور دوسرے کے نظریے مختلف ہے اس میں الگ الگ جاؤ, لیکن جس چیز میں آپ اور اس کے نظریے ایک ہے, یہی عزاداری, یہی اربعین کے مشی, یہی شیعان اہل بیت کی مدد, یہی ان سے دفاع کرنا, ان کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچانا, ان کی سفر کے صعوبتوں میں ایک قسم کی مدد کرنا, ظاہر ہے یہ مشترک ہدف ہے. آپ عاشورہ کو دیکھتے ہیں, سب کے مشترک ہدف ہے, 100-200 انجمنیں ہیں, سب الگ الگ اپنی تشخص کے ساتھ نکلتے ہیں, اپنے بینر کے ساتھ نکلتے ہیں, لیکن سب کے سب عاشورا کے اس جلوس کو کامیاب بناتے ہیں. مشترک مقصد میں اگر مقصد کیونکہ عاشورہ کے جلوس کو کامیاب بنانا سب کا مقصد ہے, اسی لیے اپنی تشخصات کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. یہ کربلا سے عاشورہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھ بھی رہے ہیں. یہ اربعین بہترین پیغام لیا ہے. انشاءاللہ گرمی کی شدت اور حدت کے باوجود بھی اتنی تعداد میں لوگ گئے ہیں, یہ شاید دنیا کے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. یہ آپ چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا. آج پیغمبر خدا اور صادق آل محمد کے میلاد کے دن ہے. پتہ نہیں ہے یہ تقارن کی وجہ کیا ہے, خدا جانتا ہے, لیکن ایک بانی اسلام ہے. تمام ادیان میں جو تحریفیں ہیں ان تحریفوں کا ازالہ کر کے دین اسلام کو کامل شکل میں انسانیت تک پہنچانے والے ہیں, اور دوسرا اسلام کے اندر جو تحریفیں پیش آئی ان سب کا ازالہ کر کے مذہب حق کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے والے ہیں. امام ششم آپ دیکھ رہے کتنے انحراف وجود میں آیا تھا پیغمبر کے بعد. اسلام کا محسن اول پیغمبر کے بعد علی, اس کی شان میں اتنی گستاخی ہو جائے 70,000 منابر پر, وہ بھی جمعہ کے منابر پر. یہاں سے پتہ چلتا ہے انحراف کس حد تک ہو گیا. امام ششم نے اسلام کے علمی حوالے سے صاف کر کے پیش کیا, دوسرے مذاہب کے علماء نے بھی آپ کے درسگاہ سے خوشے علم لیا. آج کل علماء جانتے ہیں حوزات میں, ہمارے حوزات جو چلتے ہیں سہم امام, خمس کا آدھا سہم امام ہوتا ہے, سہم امام کے ذریعے حوزات چلتے ہیں. حوزات کا خرچہ اسی سہم امام سے ہوتا ہے, کتابیں اسی وجہ سے چھپتی ہے, اور مجتہدین طلباء تبلیغ دین سب کچھ اسی سہم امام کے ذریعے ہوتا ہے. سہم امام اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ خود سہم سادات سے اندازہ لگا سکتے کتنے سہم امام ہیں. سہم سادات مومنین خود سادات کو دیتے ہیں, اس کے باوجود سادات کے مسائل حل نہیں ہوتا ہے, لیکن بہرحال سہم امام جو ملتا ہے اس سے طلبا کا کم از کم خرچہ ملتا ہے, خرچہ میں ان کی مدد ہو جاتی ہے, کتابیں چھپتی ہے, تحقیقات عمل میں آتا ہے. لیکن امام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا, نہ مدرسے تھے, نہ تنخواہ دیا جاتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود ایک درود پڑے محمد علی, اللہ صلی علی محمد علی. سفر کی صحبتیں, مدارس کا نہ ہونا. مدارس بھی تو ہمارے جو برادران کہتے ہیں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں, پیغمبر کے زمانے میں اصحاب کے زمانے میں مدارس نہیں تھے, مدارس نہیں تھے, لیکن من سن سنتن حسنہ, علم کے حوصلہ افزائی دین میں اسی حوصلہ افزائی سے استفادہ کر کے مدارس بنائے گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا امام کے زمانے میں ایسا کوئی وسائل نہیں تھا, کوئی وسائل نہ ہونے کے باوجود 4,000 طلبہ. امامت اور نبوت دونوں میں اچانک عرض ہوا, نبی خدا کی طرف سے پیغام لانے والا, رسول پیغام پہنچانے والا, جہت مختلف ہے, اور امام اس پیغام کو نافذ کرنے والا, پیغام کو نافذ کرنے والا, تصرف کرنے والا, سرپرستی کرنے والا. اسی لیے امامت کو مشکل تر قرار دیا, کیونکہ خود ہم اپنی زندگی میں پیغام حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, پیغام دوسرے تک پہنچانا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو عملی کرنا, خود اپنی زندگی میں عملی کرنا مشکل ہے. چی برسر دوسروں سے عملی کرائے. تو اس حوالے سے پیغمبر بھی امام تھے, مفسرین فرماتے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم نے جب دعا کی میرے اولاد کو امامت نصیب فرما, خدا نے فرمایا ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے اولاد ابراہیم میں سے جو معصوم ہے وہ سب کے سب امامت کے مقام پر منسوب ہوئے ہیں, کیونکہ ظالمین کو خدا نے منع فرمایا. تو امامت عرض کیا, ہر نبی ہر رسول اپنے تعالیم کو عملی کرنے کی ذمہ داری تھی. البتہ امامت متعدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نافذ کرنے والا ایک ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں مشورے میں زیادہ لوگ شریک ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نافذ کرنے میں زیادہ شریک ہونا نقصان دہ ہے. حکمران زیادہ ہو تو نقصان دہ ہے. مشورہ دینے آپ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں 300 نمائندہ ہوتے ہیں مشکل نہیں ہے, لیکن نافذ کرنے والا ایک ہی ہونا پڑتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, خلاصہ امام پیغمبر خدا خود بھی امام تھے, حضرت ابراہیم امام تھے, یعنی اپنی تعالیم کو نافذ کرنے والے تھے, اور امام جعفر صادق بھی امام تھے. امام یعنی رہبر جس کی پیروی کی جاتی, علمی لحاظ سے جس کی پیروی کی جائے, سیاسی لحاظ سے جس کی پیروی کی جائے, کردار کے لحاظ سے جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے. امام جماعت کو امام کہتے, حرکتوں میں دو رکعت کے حرکتوں میں اس کی پیروی کرتے. ائمہ اربعہ کو امام کہتے, ہمارے عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ فقہ میں وہ امام ہے, یا ابن تیمیہ یا اشعب الحسن اشعری کو امام کہتے کیونکہ عقائد میں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح سے حکمرانوں کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں, اس لیے کہ سیاسی میدان میں ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم جن ہستیوں کو امام کہتے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی, علمی لحاظ سے بھی, کردار کے لحاظ سے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو پیغمبر بھی امام تھے, بقول اقبال عن امام اولین و آخرین, اور امام ششم بھی امام ہیں. امامت ایک ہمگیر صفت ہے, یعنی آپ سورہ فرقان میں پڑھتے ہیں آخر میں جو 12 آیتیں مسلسل ہے, ان 12 آیتوں میں آخر میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, ہر بندے خدا عباد الرحمن کی خواہش یہ ہوتی ہے دعا کر تو خدایا ہمیں متقین کے لیے امام بناؤ, متقین کا رہبر, متقین کا رہبر بناؤ. ٹاپ کے امام پیغمبر ہے, مولا امیر المومنین ہے, 12 امام ہیں, لیکن درجہ بے درجہ امامت کا سلسلہ ہے. یعنی ہر آدمی, پیغمبر نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہے. راعی حکمران, دیکھ بھال کرنے والا حکمران. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ماں اپنے بچوں کی نسبت میں راعی ہے, باپ اپنے گھر والوں کی نسبت میں راعی ہے. راعی امامت کے یہ سلسلہ, یعنی ایسی ہستی جس کے نقش قدم پر چلے, کہ ایسی ہستی جو اس نظریے کو عملی کرائے, باپ اپنے گھر میں کرائے گا, ماں اپنے بچوں میں یہ عملی کرائے گا, ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر سکول میں کرائے گا, ایک مولانا مسجد میں عملی کرائے گا. یعنی عملی نہ کیا تو کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف نظریات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. نظریات کو عملی کرنا انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا. امامت نظریات کو عملی کرنے کا نام ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن نے کیا فرمایا, فرمایا ائمتن وجعلناہم ائمتن یدعون الی النار, کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, قیامت کے دن تمام لوگوں کو, ہر گروہ کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی امام جیسا ہوگا ویسا یہ لوگ ہو جائیں گے. اگر وہ جہنمی ہے یہ بھی جہنمی ہے, وہ جہنم کے 10واں درجے پر جانا یہ بھی 10واں درجے پر جائے گا, ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ. امامت ایسا ہمگیر ہے. اب دعائے افتتاح میں جو مولا کے نائب خاص کی طرف سے یہ دعا آئی ہے, دعا افتتاح ماہ رمضان میں جو پڑھتے ہیں, اس میں کیا فرمایا؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة. خدایا امام کی امامت میں ابھی تو ہماری خواہش یہ ہے کہ دیکھ بیٹھ کر امام کو دیکھتے ہی رہے, زیارت کرتے ہی رہے, لیکن وہاں پر دعا میں پیغام دیتا ہے تمہارا کام کیا ہے. وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك, امام کی حکومت کے دوران ہمیں داعی بناؤ اطاعت خدا کی طرف, مبلغ دین بناؤ, والقاد الى سبیلک قائد بناؤ, قادہ قائد کے جمع لوگوں کی قیادت کر کے لے جائے راہ خدا کی طرف, یعنی امامت. ہر شخص کی ذمہ داری امامت, امامت خدا نے بنایا کہا نا, جہنم میں لے جانے والے بھی امام بنایا, جدن میں لے جانے والا بھی امام بنایا. وَجْعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو یہ بنانے کے میں امامت تکوینی ہوتی ہے, یعنی انسان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس صلاحیت ہے دوسروں کو چلائے, دوسروں پر حکومت کرے, دوسروں کو اپنے نقش قدم پر چلانے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے, فکر ہے, جرأت ہے, شجاعت ہے, روشن فکری ہے, چاہے اہل حق ہو چاہے اہل باطل ہو, کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے. امامت کی صلاحیت ہے, قیادت کی صلاحیت ہے. اب دیکھیں صلاحیت والے اگر ایک مسجد میں آئے, مسجد کو مرکز تربیت دینی, مرکز پیغام اسلام بنائے گا, ایک مدرسے میں آئے مدرسوں کو مرکز تربیت, لیکن ایک نالائق آ جائے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں اس کے جو صحیح کام کرنے والوں کو روح روان کہتے ہیں, اگر نالائق آ جائے تو روح سے خالی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے, یعنی انسانوں کے اندر صلاحیتیں, مختلف صلاحیتیں دینے والا خدا ہے. جہنم میں لے جانے کی صلاحیت ہو وہ بھی خدا نے دیا ہے, صلاحیتوں خدا نے دی, اس نے اپنی صلاحیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اور جنت میں لے جانے کی صلاحیت وہ بھی خدا نے دی ہے, اپنی صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھایا ہے. بل ام باورا آتے نہ ہو آیاتنا, ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھی. بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جملہ انبیاء کے لیے خدا استعمال کرتا ہے, یعنی اتنا بڑا مقام تھا صلاحیتوں کو استعمال کے دین کے راہ, بعد میں منحرف ہو گیا صلاحیتوں کو استعمال کے دشمن حضرت موسیٰ کے راہ میں. مثلہ کمثل الکلب, کتے کی طرح, کتے کی مثال. تو صلاحیت والا صلاحیتوں سے بہترین فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, بدترین فائدہ اٹھائے تو لوگوں کو جہنم لے جائے گا, بہترین فائدہ اٹھائے تو لوگوں کو جنت لے جائے گا. یہ دنیا امامت کی دنیا ہے, مرد اپنے گھر کے والوں کی امامت کرتا ہے. الرجال قوامون علی النساء, تو عرض کی حد انسان کے جسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں, شرعی لحاظ سے بھی اور کیا نام ہے اخلاق میں بھی, کہتے جسم میں قوی غضبیہ ہے, قوی شہویہ, چاہتے ہیں, نفرتیں ہیں, کچھ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے, کچھ چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے, یہ دو قوہ ہے, لیکن قوی عقلیہ ہے اس کا امام, اس کی قیادت میں آ جائے تو یہ دونوں قوہ بہترین کام کریں گے. اگر اس قیادت میں نہ آ جائے, قیادت قوی شہویہ کے ہاں چلا جائے تو امریکہ بن جائے گا, اگر قیادت قوی شہویہ کے غضبیہ کے اندر چلا جائے تو اسرائیل بن جائے. تو یہ خود انسان کے وجود کے اندر بھی قیادت قوی عقلیہ کے ہاتھ میں آ جائے تو وجود کے اندر بہترین ہوتا ہے. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے, آپ کو جناب ہشام ابن حکم جو ظاہراً عمر بن عبید تھا, معتزلی عالم, بصرہ گیا, اس کے درس میں گیا, اور ظاہر اس زمانے میں تو تصویریں نہیں ہوتی تھی, نہ ٹی وی نہ تصویر نہ اخبارات, پہچانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو, تو لوگ سوال کرنے لگے. اس نے کہا میرے بھی سوال ہے لیکن میرے سوال خاص قسم کے. کہا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. سوال کیا, آپ کے آنکھیں ہیں؟ کہا ہے. کیا کرتے ہیں آپ آنکھوں سے؟ کہا ایسا استفادہ کرتے. پھر کان, پھر تمام اعضاء و جوار کے بارے میں پوچھتا ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا تھا اس قسم کے فائدہ ہوتا ہے. تو معذرت چاہیے کہ میرے سوالات اسی قسم کے, آخر میں کہا یہ سب ہے تو پھر دل ہے, دل سے مطلب وہی عقل, عقل ہے کہاں کا ہے, اس کا کیا کام ہے؟ کہا کہ باقی اعضاء غلطی کرے تو یہ دل کنٹرول کرتا ہے, اصلاح کرتا ہے, ان کے رہنمائی کرتا ہے. کہا تمہارے چھوٹے سے وجود میں ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے, اس کے باوجود ایک امام کی ضرورت ہے, اس عالم کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حیران ہوئے, کہا آپ کون ہیں؟ کامی حشام ابن حکم بلایا, عزت و احترام کے خلاصہ عالم تھے. امام ششم کی خدمت میں جب پہنچا, امام نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی, اس کی بڑی تعریف کی, فرمایا روح القدس نے تمہاری زبان پر یہ حرف حق جاری کیا ہے. تو انسان کے وجود کے اندر بھی امامت ہے, گھر میں بھی امامت ہے. عرض کیا فیملی میں واحد اکائی سب سے چھوٹا اکائی ہے, اس میں بھی امامت ہے. ہر ادارے میں دیکھو, اگر خراب ہوا تو اس کے جو چلانے والے ہیں وہ نااہل ہے, اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتا ہے. تو یہ ہمیں گیر ہے, اس لیے ہمیں حکم ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَةً, تم دعا کرو خدایا ہمیں متقین کا امام بناؤ, یعنی متقی لوگوں کو, یعنی لوگوں کو متقی بنائے, متقی بنا کر ان کو خدا تک لے جائے. یہ ذمہ داری, اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہی امامت. علی علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں کہ غدیر میں امام کل ہے, ظاہر امام کل جو بنتا ہے خدا صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دیتا ہے, ظاہر ہے کامل ترین صلاحیت کے مالک تھے, اسی لیے امام کل بنایا. لیکن اس کے باوجود چھوٹے اماموں نے, پائین درجے کے اماموں نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی, تو علی بھی اپنی ذمہ داری انجام نہ دے سکے. نہ دے سکے کے مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے پاس اہلیت نہیں تھی, لوگوں کو مجبور کرنا مد نظر ہوتا تو خدا بھی کر سکتا تھا, نبی اور امام کے بغیر خدا بھی لوگوں کو مجبور کر سکتا تھا, لوگوں کے اختیار محفوظ رکھتے ہوئے ہدایت کرنا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختیار محفوظ رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ عقیل ہے اور جعفر ہے, عقیل ہے اور عباس ہے, عقیل اور عباس کی جگہ پر حمزہ اور جعفر ہوتے تو میرا حق غصب نہ ہوتا. جو کم درجے کے امام ہیں وہ بہت مؤثر ہے. اسی طرح سے ثقیفہ میں, ثقیفہ والے کامیاب ہوا انہی لوگوں کی باطل قیادت سے. تو مسئلہ وہی ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری انجام دے دے تو حکومت حق, امامت حق قائم ہو سکتا ہے. تو ابھی اپنے گھر میں ہم نے ذمہ داری انجام نہیں دی, اپنے بچوں کی نسبت میں انجام نہیں دی, اپنی ذات کی نسبت میں انجام نہیں دی, تو خود بخود ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں اس امام کل کے لیے, زمین ہموار نہیں کر رہے, اپنی ذات کو تیار نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے بلاوا آ جائے فوراً اٹھ کر جاؤں گا میں. آپ دیکھیے یہ سارے اربعین وغیرہ عزاداری, یہ زیارت, ایک ہدف یہی ہے نا کہ فوراً اٹھ کر جتنے خطر ہو چلے جاؤ, کوئی بہانہ نہ ہو. لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ سارے تجربہ. اسی لیے اہل بیت آپ جانتے ہیں زیارت اور عزاداری شہادت کے بعد پیش آیا, یعنی شہادت کے بعد زیارت کے سلسلے شروع ہوا, عزاداری کا سلسلے شروع ہوا. اگر چیز کے بنیاد پہلے سے تھا, حضرت آدم سے گریہ شروع ہوا تھا, اور زیارت کے حوالے سے بھی جناب شہزادی جب ظہر یازدہم مقتل سے گزر ہوا, سید سجاد کی حالت غیر ہوئی, تو آپ نے فرمایا, ام ایمن نے نانا سے یہ روایت نقل کیا ہے, یہ حالت برقرار نہیں رہے گی, یہ مظلومیت برقرار نہیں رہے گی, یہاں پر بارگاہ بنے گا, ایسے لوگ آئیں گے زیارت کے لیے جن کو اہل زمین نہیں جانتے لیکن اہل آسمان جانتے ہیں. پروگرام تو پہلے سے تھا, اتفاق نہیں ہوا ہے, لیکن شروع ہوا کربلا کے بعد, کربلا کی حفاظت کے لیے, کربلا اسلام کی حفاظت کے لیے, انسان کی حفاظت کے لیے, اور عزاداری اور زیارت کربلا کی حفاظت کے لیے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موقف آپ لگا رہے ہیں زائروں کے لیے زیارت مکتب اہل بیت میں بہت عظیم معرفت کے ساتھ زیارت ہو, زیارت کے محتوی پر نظر ہو, انسان میں انقلاب آتا ہے. امام کی زیارت کے لیے میں اس لیے آیا ہوں کہ امام ان صفات کے مالک ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف, باقی تمام صفات بیان فرماتے. مختلف زیارتوں, زیارت وارث دیکھیے, زیارت امین اللہ دیکھیے, زیارت جامعہ دیکھیے, زیارت عاشورہ دیکھیے. انسان کی تربیت کے لیے ایک عزاداری یعنی اسلامی معارف ہے, لیکن اسلامی معارف کو عشق اہل بیت کے ساتھ, سیرت اہل بیت کے ساتھ مخلوط کر کے پیش کرتے عزاداری میں. زیارت میں بھی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, میں پہنچ رہا ہوں حسین کی خدمت میں جس نے اتنی عظیم قربانی دی, اتنی عظیم قربانی دی کہ احساس ذمہ داری بیشتر ہوتا ہے. شہادت کا عاشق نہیں, پورا مذہب تشیع میں فرہنگ شہادت کو زندہ کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج میلاد ہے, ہم خوش ہیں, یقیناً ان کے خوشی کے دن میں خوش ہونا چاہیے, غم کے دن میں غمگین ہونا چاہیے. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً ہر امام کی وفات کے بعد دوسرے دن دوسرے امام کی میلاد ہے تو اس بنا پر آپ خوشی منا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم جب شہادت بھی مناتے ہیں ایک قسم کی روحانی خوشی ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو شاید گرتے ہیں لیکن دل میں ایک احساس ہوتا ہے, کامیابی کا احساس, سعادت کا احساس. ایسے احساس کے ساتھ رونا نقصان دہ نہیں ہے, ایسا رونا نقصان دہ ہے جس میں شکست کا احساس ہو, ناکامی کا احساس ہو. تو زیادہ آپ کے وقت نہ لوں, آپ بزرگان تشریف فرما ہے, بس جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں خامیوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کے مشورہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ کام ان ہستیوں کے لیے کر رہے ہیں جن ہستیوں نے سب کچھ اس راہ میں لٹا دیا, سب کچھ جانتے ہوئے, نہ صرف 50 سال پہلے سے جانتے تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے, سب کچھ جانتے ہوئے قربانی دی ہے. اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہے, ہو رہا ہے, سب کے اندر یہ جذبہ ہے. جذبوں کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس کو مقصد اہل بیت کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. اگر جو سازشیں ہوتی ہیں قیام کربلا کو بے مقصد بنانے کی, یہ سازشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, یہ سازشیں ہر قوم میں منافقین ہوتی ہیں, یہ کلیئر ہے. اسی لیے جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے کسی نے تلوار نکالی, اب سب کے پاس معلوم ہے وہ کون ہے, تاریخ سارے مسلمانوں کے تاریخ میں, تلوار نکالی کہا کہ میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. پیغمبر منافقین کے ساتھ اب تک جنگ نہیں لڑی ہے, کفار کے ساتھ جنگ لڑی ہے, آئیں گے ابھی خدا کے ساتھ مناجات کے لیے گئے ہیں حضرت موسیٰ کی طرح, آئیں گے اور منافقین کے ساتھ جنگ لڑیں گے. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کفار کے ساتھ تلوار سے اور بصارت سے جنگ لڑتے ہیں, منافقین کے ساتھ چشم بصیرت سے جنگ لڑتے ہیں, عقل و حکمت سے جنگ لڑتے ہیں. پیغمبر نے یہی فرمایا منافق کو آپ پہچانیں گے دشمنی علی کے ساتھ. یہ شعر رواج شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے. جب امام احمد ابن حنبل سے کسی نے کہا کہتے علی قسم النار والجنہ کہتے یہ لوگ, تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی علی نے تقسیم کی, آخرت کو چھوڑو ابھی ہی علی نے جنت النار کو تقسیم کی ہے. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق کے معنی کہ ابھی ہی جنتی معلوم ہے جہنمی معلوم ہے, کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تو یہ خطرات ہوتا ہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ راہ اہل بیت واضح راستہ ہے. لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ, راہ حق میں کم افراد کو دیکھ کر پریشان نہ ہو. حسین مکے سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ میں خذلان ناصر, مدد کرنے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اس قلیل عدد کے ساتھ میں نکل رہا ہوں, تو ہم بھی انشاءاللہ واقعاً افسانوی فداکاری کی شیو میں اتنے قتل عام ہوا اس کے باوجود ثابت قدم ہیں, اس پر فخر بھی کرنا چاہیے, قد بھی جانا چاہیے, برقرار بھی رکھنا چاہیے. خدایا تیرے عظمت کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ. خدایا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو قاضی الحاجات ہے, تو مجیب الدعوات ہے.